بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات حضرت محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے معرفت امام زمانہ کے حوالے سے اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے جتنی زیادہ معلومات ہمیں ہوں گی جتنا ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا ہمارے بچوں کا ہمارے جوانوں کا اتنی وہ اچھے منتظر امام بنے گی جتنا ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا زمانے غیبت میں اتنی ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں گے اگر ان کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اگر ان کو بتایا ہی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے وہ ایک اچھے منتظر امام بنیں گے یا ایک اچھے امام کے سپاہی بنیں گے یہ عبث ہے بیکار ہے جب تک ہم ان کی تربیت کا اہتمام نہ کریں بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ تصور مہدویت عقیدہ مہدویت یا مہدویت کی یہ پوری ڈاکٹرائن یہ فقط شیعوں کے پاس نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس تصور کو اپنے پاس رکھتے ہیں یہاں تک کہ اہل الحدیث سلفی جن کو کہا جاتا ہے عام طور پر جن کو لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں تو وہ جو سلفی ہیں اہل حدیث ہیں وہ بھی اس تصور کو مانتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ایسی کتابیں امام مہدی کے اوپر لکھی گئی ہیں مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پوری ایک ریسرچ آرٹیکل اس کے اوپر لکھا ہے تو وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ روایتیں جو آئی ہیں یہ صحیح ہیں سوائے ان چند لوگوں کے جو اس کی تعبیلیں کرتے ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک درجن ایسے نکات ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں میں اتفاق ہے شیعہ اور سنی دونوں میں اور ان کی تعداد جو ہے ایک دو نہیں ہے ایک درجن ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر اتفاق نہیں جو شیعوں کا تصور ہے اور اس کے اوپر دوسری جانب سے بلکہ اعتراض تو ان اعتراضات کا جائزہ آج لے لیتے ہیں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر امام مہدی کا تصور اتنا اہم ہے اور ایک امامت کا تصور ہے اس سے جڑی ہوئی اتنی حدیثیں ہیں اتنی روایتیں ہیں آخر زمانے کا پورا ایک انقلاب ہے تو اس بارے میں قرآن کریم میں صاف صاف آیت کیوں نہیں ہے یا امام کا نام کیوں نہیں آیا ایک اعتراض اچھا آپ غور کیجئے، یہ اعتراض جو ہے وہ امیر المومنین پر بھی ہے کہ بھائی قرآن کریم میں علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں چلو علی علیہ السلام کا نام نہیں آیا تو دیگر خلفاء کا نام آ جاتا، وہ آیا نہیں، وہ بھی نہیں آیا، تو کسی کا نام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے نام والی. اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ تو آپ خدا پہ اعتراض کریں کہ بارہ اللہ تو نے نام کیوں نہیں لکھا کسی کا. پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے زید، صرف لفظ زید ہے، اور وہ زید ابن حارثہ کے لیے. تو ایک صحابی کا نام آیا اور کسی کا نام ہی نہیں آیا. تو اب خداوند عالم نے اگر نام نہیں لکھا کسی کا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امامت سے متعلق آیتیں نہیں آئی ہیں قرآن کریم میں. امامت سے متعلق آیتیں بہت، نام نہیں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. تو امام زمانہ کا نام بھی نہیں، لیکن آیتیں ایسی ضرور ہیں جن کے بارے میں کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ خود مفسرین اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں، بڑی تفاسیر میں، معروف تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے مصداق امام مہدی. وہ آیت میں آپ کو کل سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 جو سورہ فتح میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ وکفیٰ باللہ شہیدا. اس آیت کے بارے میں تفسیر زاد المسیر، تفسیر مفاتیح الغیب اور تفسیر قرطبی، مفاتیح الغیب فخر الدین رازی کی ہیں جو عام طور پہ ذرا تعصب کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق امام مہدی ہیں، کیونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. اسلام کا غلبہ تو ہوا ہے اس سے پہلے، لیکن ایک خطۂ زمین پر ہوا، پوری دنیا پر نہیں ہوا، تمام باطل نظاموں پر نہیں ہوا، تمام ادیان و مذاہب پر نہیں ہوا. مشرقین مکہ پر ہو گیا، مشرقین مدینہ پر ہو گیا، یہودی مدینہ پر ہو گیا، لیکن کیا پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ آیتیں اس سے متعلق. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آگے کہا گیا، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ، ان کا حق تو یہ ہے کہ وہ جب داخل ہوں تو حالت خوف میں داخل ہوں. اور اس کے آگے ہے، فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب علیم، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہو اور آخرت میں عذاب علیم. دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب علیم. تو بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں جو تفسیر کے حوالے سے معروف نام ہیں، وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، وَفَسَّرَ هَؤُلَاءِ الْخِزِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِخُرُوجِ الْمَهْدِي، کہ دنیا میں جو ذلت کی بات ہوئی ہے اس آیت کے اندر، یہ جب ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھیے. سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کل میں آپ کو سنا چکا ہوں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تفسیر فخر الدین رازی میں ہے کہ روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال هذا وعد من اللہ بانہ تعالی یجعل الاسلام عالیا علی جمیع الاسلام جمیع الادیان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس میں جو خداوند عالم کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. وَتَمَامُ هَذَا إِنَّمَا يُحَسَّلُ عِنْدَ خُرُوجِ عِيسَى، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا یہ مقصد جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. وَقَالَ سَدِّي ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي، یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی ظاہر ہوں گے.
لا يبقى احد الا دخل في الاسلام
او ادا الخراج، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا اس وقت کہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے یا یہ کہ خراج دے، یعنی غیر مسلم بھی اگر کوئی ہوگا. بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہوگا ہی نہیں، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں اور ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت میں غیر مسلم بھی ہوں گے لیکن وہ اہل کتاب ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے. اہل کتاب ہوں گے، اور جو اہل کتاب ہوں گے وہ جزیہ دے کر کافر ذمی کے طور پر رہ سکیں گے، جو اسلام کا قانون ہے، جو قرآن کا قانون ہے، جیسے پیغمبر اکرم کے دور میں ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے تو سب کو بائی فورس مسلمان کر دیں گے. جو اپنے طور پر ارادے سے، اختیار سے، کنوینس ہو کر، مطالعہ کر کے، شوق سے، رغبت سے اسلام کی طرف آنا چاہے گا آ جائے گا، اور زیادہ تر آ جائیں گے. پھر بھی اگر کوئی غیر مسلم بن کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہوئی، وہ جزیہ دے اور رہے. تو یہ اعتراض کہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، تو یہ تو خدا پہ اعتراض ہے کہ خدا کی پالیسی ہے، خدا نے کسی کا نام نہیں لکھا، خدا پہ اعتراض کریں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کہ اس آیت کے مصداق کامل، مصداق حقیقی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہوں گے. دوسرا اعتراض یہ ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے وہ کہ اتنی حدیثیں جو امام مہدی سے متعلق آئی ہیں وہ بخاری و مسلم میں کیوں نہیں آئی. اچھا، بعض لوگ تو بخاری پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا پورا دین جو ہے وہ بخاری کے گرد گھومتا ہے کہ بخاری میں ہونا چاہیے اور کہیں ہو یا نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کیوں نہیں اور صحیح مسلم میں کیوں نہیں. تو میں نے عرض کیا یہ غلط فہمی ہے، یہ حدیث میں کل بھی آپ کو سنا چکا ہوں، آج میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، اور تمہارا امام تمہارے سامنے ہوگا. اب آپ کہیں گے لفظ مہدی نہیں ہے، تو میں عرض کروں کہ مہدی نام نہیں ہے، مہدی لقب ہے. نام تو ان کا پیغمبر اکرم کے نام پر ہے، نام پیغمبر اکرم کے نام پہ ہے، کنیت پیغمبر اکرم کی کنیت ہے، اور مہدی کیا ہے؟ لقب ہے. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ. ہر ہادی کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے. ایک روایت میں بھی ہے نا کہ ہم سب مہدی ہیں، کیونکہ ہر ہادی کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا خود ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. تو مہدی نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی وہ ہے جو پیغمبر اکرم کا نام. تو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، اور اس کے بارے میں واضح ہے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے پھر دوسری روایتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں نام نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، نام سے مراد ہے مہدی، لیکن یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. بخاری اور مسلم کی بھی یہ حدیث ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی الحمدللہ اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، صرف بخاری اور مسلم پہ ہی کیوں زور ہے؟ لیکن حدیث کی کتابیں خود صحاح ستہ جو چھ بڑی کتابیں ہیں، اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، یہ چار کتابیں اور بھی تو ہیں نا، اور دو بڑی کتابیں وہ ہیں جو بخاری اور مسلم سے بھی پہلے کی ہیں. امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے بھی استاد تھے، ان کی مستند احمد ابن حنبل کے اندر 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور ان سے بھی سینئر امام مالک تھے جن کی موت امام مالک ہے. تو صرف بخاری اور مسلم میں اگر کوئی بات نہیں ہے تو یہ آرگومنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ عجیب باتیں کہ بعض اوقات لوگ اس چیز کو آرگومنٹ میں بناتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کتاب میں کیوں نہیں ہے. مثلا حدیث غدیر بخاری میں کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آپ امام بخاری سے پوچھیں, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے؟ یا مثلا واقع غدیر سیرت ابن ہشام نے کیوں نہیں لکھا؟ ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر کسی نے اپنی کتاب میں کوئی واقعہ نہیں لکھا تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا؟ مثال کے طور پر ایک پروگرام ہوا, ایک جلسہ ہوا, ایک مظاہرہ ہوا, ایک مجلس ہوئی, کوئی بھی ایک ایونٹ, ایک پروگرام ہوا, اور ہمارے یہاں اس وقت جو ہے وہ کوئی 100 کے قریب چینلز ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں 100 کے قریب چینلز ہیں, اردو کے اور سندھی کے اور پنجابی کے اور پشتو کے اور پتہ ہر زبان کے چینلز ہیں, ملا کے کوئی 100 کے قریب بن جاتے ہیں. اب 100 چینلز میں سے اس پروگرام کی کوریج 5 چینل نے کی, 95 نے نہیں کی. ٹھیک ہے, 5 چینلز میں پروگرام آ گیا وہ کہ یہ ایک پروگرام ہوا, ایک مظاہرہ ہوا, اس کو 5 چینلز نے دکھایا, 95 نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا, تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ کہ وہ پروگرام ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر 5 چینل نے دکھا دیا اس کا مطلب تو ہوا نا وہ. اب آپ دلیل بنائے 95% چینل نے نہیں دکھایا, آپ بڑے بڑے چینل کا نام لے کے کہہ رہے ہیں جیو نے کیوں نہیں دکھایا, فلاں اے آر وائی نے کیوں نہیں دکھایا. بھائی آپ ان سے پوچھیں نا ان کی پالیسی کیا ہے. اگر ایک چینل نے بھی اس پروگرام کو دکھا دیا تو اس کا مطلب پروگرام تو ہوا. اب آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے نہیں دکھایا. تو اگر صحیح حدیث پیغمبر کی جو علم الحدیث کی روشنی میں صحیح ہے, کتاب کی بات نہیں ہے, ایک حدیث کو چیک کرنے کا, ویریفائی کرنے کا علم ہے, علم حدیث شیعوں کے یہاں بھی ہے, سنیوں کے یہاں بھی ہے, علم رجال, علم حدیث ہے, علم درایہ, علوم حدیث ہے. علم حدیث کی روشنی میں حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ حدیث صحیح ہے. اور حدیث صحیح میں سے بھی جو سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہے وہ حدیث, کل میں نے عرض کیا تھا, متواتر ہے. تو امام زمانہ کے بارے میں, حدیث کے بارے میں خود علماء اہل سنت اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ احادیث متواترہ میں ان کا تذکرہ آیا, متواتر حدیث ہے, اور صحیح احادیث میں یہ سب چیزیں آئیں. اگر فرض کریں کسی حدیث کو امام بخاری نے نہیں لکھا, ان کی پالیسی ہوگی کوئی ایسی, اور بہت ساری حدیث انہوں نے نہیں لکھی. کل کتنی حدیث ہیں بخاری کے اندر؟ 5000. تو پیغمبر کے ارشادات 5000 تو نہیں ہیں نا, مجھے اتنے بڑے بڑے حافظ گزرے ہیں, حدیثوں کے حافظ. آج کل جب ہم حافظ کہتے ہیں نا تو اس ہماری مراد ہوتی ہے قرآن کے حافظ, لیکن پہلے جب حافظ کہتے تھے تو اس سے مراد قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ قرآن کا حافظ تو ہوتے ہی تھے, وہ تو ہر دوسرا عالم قرآن کا حافظ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی کے نام کے ساتھ حافظ دیکھتے ہیں, حافظ ابن کثیر, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو حدیثیں یاد تھیں, اور 25000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں. تو 25000 سے زیادہ حدیثیں جن کو یاد ہیں تو بخاری میں تو 5000 ہیں, 5 سے 6 کے درمیان. تو باقی سب کیا ہے؟ تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ کسی کتاب کے اندر یہ کیوں نہیں ہے, جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے بھی. اب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں. امام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں, ٹھیک ہے, ہمارے ریکارڈ کے مطابق 255 ہجری. 255 ہجری سے پہلے گزرنے والے محدثین نے اپنی کتاب میں پورا پورا چیپٹر لکھا ہے. مثلا مصنف عبد الرزاق کی, جن کی وفات 211 ہجری میں ہوئی ہے, انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے, باب المہدی. ٹھیک ہے, حافظ ابن شیبہ نے کتاب الفتن کے اندر, خود حافظ ابن شیبہ 235 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے, 255 سے پہلے, 235 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے, انہوں نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کتاب الفتن. اچھا امام زمانہ سے متعلق حدیثیں ہمارے برادران اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ علائم قیامت اور علائم ظہور کی حدیثیں انہوں نے مکس کر دیں. ہم تو الگ الگ بیان کرتے ہیں علائم ظہور اور علائم قیامت, تو ان کو بعض اوقات وہ کتاب الفتن یا کتاب الملاحم والفتن اس چیپٹر میں انہوں نے حدیثیں نقل کر دیں. تو 235 ہجری میں ایک محدث اپنی کتاب لکھ رہا ہے اور اس کے اندر وہ حدیثیں لکھ رہا ہے. امام احمد ابن حنبل کی وفات ہوئی ہے 241 ہجری میں اور انہوں نے 136 حدیثیں لکھی ہیں مسند احمد ابن حنبل کے اندر, 136 احادیث امام زمانہ سے متعلق. اور اس کے بعد والے ہیں سیاست تک کی جو کتابیں بخاری و مسلم کے علاوہ, بخاری و مسلم کے حدیث میں نے آپ کو سنا دی. سنن ابن ماجہ میں باب خروج المہدی پورا ایک چیپٹر, سنن ابی داؤد میں کتاب المہدی کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے. جب کہتے ہیں کتاب حدیث میں جب کہتے ہیں کتاب تو اس سے مراد ہوتا ہے چیپٹر. پرانے زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں اس میں چیپٹر کو کہتے تھے کتاب, کتاب الطہارہ, کتاب الصلاح, کتاب الزکاۃ. ہمارے ابھی اصول کافی میں آپ دیکھیں گے کتاب العقل, کتاب التوحید, ہے نا, یہ کتاب کہتے ہیں اس کو چیپٹر, اس سے مراد ہے چیپٹر. تو پورا ایک چیپٹر انہوں نے سنن ابی داؤد میں لکھا. صحیح ترمذی میں ایک پورا چیپٹر ہے ما جاء فی المہدی, امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آئیں. المستدرک علی الصحیحین یہ بڑی اہم کتاب ہے حاکم نشاپوری کی. مستدرک علی الصحیحین وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق ہیں. امام بخاری نے اور امام مسلم نے جو حدیث کو کمپائل کرنے کے لیے کرائٹیریا فکس کیا, سادہ زبان میں کہوں جو چھنڈا لگایا انہوں نے تاکہ اس چھنے میں سے ہر چیز نہ گزرے, اتنا باریک چھنا لگایا انہوں نے, تو امام بخاری اور امام مسلم نے جو کرائٹیریا فکس کیا اس کے اوپر جو حدیثیں فٹ آتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی, ایسی حدیثیں ہزاروں تھیں جو بخاری اور مسلم کے کرائٹیریا پہ فٹ ہوتی تھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی, ان کو حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب میں جمع کیا. اس کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین, جس کو مختصراً کہہ دیتے ہیں مستدرک حاکم. تو حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب یعنی چیپٹر لکھا کتاب الملاحم, فتن والملاحم. سیاست کے بعد ایک بہت معروف کتاب ہمارے برادران کے ہاں جو قابل اعتبار ہے بہت زیادہ, کنز العمال, ملا متقی ہندی ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے چیپٹر لکھا ہے باب خروج المہدی. اچھا اس کے علاوہ علماء اہل سنت نے پوری پوری کتاب امام مہدی پہ لکھی ہے, چند نام ہے وہ بھی بتا دوں. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ, کہ جو پوری پوری کتابیں انہوں نے لکھی امام زمانہ پر, سلوات پڑھے ایک محمد والے وہاں پہ. ابن خلدون کا نام سنا ہوگا, ابن خلدون ایک مورخ ہیں جن کی تاریخ ہے ابن خلدون ہے. ابن خلدون وہ صاحب ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا, جنہوں نے یہ کہا لا مہدی الا عیسیٰ, لا مہدی الا عیسیٰ, کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ جملہ ترمذی کے اندر ایک حدیث میں آیا ہے لا مہدی الا عیسیٰ, جس صفحے پر یہ حدیث ہے ترمذی کی اسی صفحے پر دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ابن خلدون نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بنا لیا. اچھا ابن خلدون تو ویسے مورخ ہیں, ان کی تاریخ ہے ایک بڑی سی 10 جلدوں کی, لیکن تاریخ میں ابن خلدون کا وہ مقام نہیں ہے جو طبری کا ہے، یعقوبی کا ہے، مسعودی کا ہے، ابن اسیر کا ہے، ابن کثیر کا ہے، لیکن ابن خلدون کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کا ایک مقدمہ لکھا ہے، 1000 صفحے کا تقریباً مقدمہ ابن خلدون، اور وہ ایک بہت ہی مارکت العرا چیز ہے، بہت مشہور ہوئی، ان کی تاریخ سے زیادہ پاپولر ان کا مقدمہ ہوا، مقدمہ ابن خلدون، اور اس کے اندر انسانی تاریخ اور انسانی معاشرے کے بارے میں ایک عمرانی علوم کی روشنی میں جائزہ لیا گیا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون واز فرسٹ مسلم سوشیولوجسٹ، جسے پہلی دفعہ چیزوں کو سوشیولوجیکل اسپیکٹ سے پیش کیا، اس کا کمال یہ. لیکن ابن خلدون کا حدیث میں کوئی اتنا بڑا مقام ہو کہ اتنی سینکڑوں حدیثوں کو ایک دم رد کر کے اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دے لا مہدی الا عیسیٰ، یہ اس کا مقام نہیں ہے. تو علماء اہل سنت نے اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، الوہم المقنون فی رد ابن خلدون. شیعوں نے تو لکھی اپنی جگہ، لیکن خود علماء اہل سنت نے کتاب لکھی کہ ابن خلدون کو جو ہے یہ اصل میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس نے ایسی بات کر دی، ورنہ امام مہدی کے تصور ایک ایسا تصور ہے جس پر ہر دول کے علماء کا اس پر ایمان ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا تاریخ میں اس کو ریکارڈ کیا گیا؟ کل میں آپ کی خدمت میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو کم از کم 40 ریفرنسز ایسے ہیں ریڈی کہ جس میں امام علیہ السلام کی ولادت لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم امام کی ولادت مثلا سیاستہ کی کتابوں میں دکھا دیں، تو بھائی سیاستہ کی کتابیں امام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اس کے اندر ہم حدیث تو دکھا رہے ہیں کہ حدیثیں ہیں، لیکن اس کے اندر ولادت نہیں لکھی ہوئی ہے، ہو بھی نہیں سکتی. یا تاریخ کی وہ کتابیں جو امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں بھی وہ آتے نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود وہ کتابیں جو امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد لکھی گئی ہیں، ابن خلقان شافعی، اگر میں تفصیلات پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ابن اسیر، مسعودی، فرید وجدی، ابو الفدا، جس کی تاریخ ابو الفدا ہے، سبط ابن جوزی، طلحہ شافعی، تو یہ پوری ایک لسٹ ہے کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور میں مفتی صاحب کی بات کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے پاس تو 200 ریفرنسز ہیں، میرے پاس تو 40 ہیں. 200 کتابیں ایسی ان کے پاس دستیاب ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی. اچھا، ہمارے برادران کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ ولادت کو ثابت کریں گے تو پیچیدگی آئے گی. کیا پیچیدگی آئے گی؟ پھر آپ کو کچھ اور سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. اگر آپ کہیں گے امام کی ولادت ہو گئی ہے 255 ہجری 15 شعبان، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آج تک وہ کیسے زندہ ہیں، ان کے طول عمر کو ثابت کرنا پڑے گا. مزے کی بات بتاؤں کہ جن علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر امام علیہ السلام کی ولادت کی بات لکھی ہے، اچھا انہوں نے صاف صاف نہیں لکھا کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے، یہ ذہن میں رہے، انہوں نے اس طرح لکھا مثلا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی اور وہ شیعوں کے بارے میں امام ہیں. اس طرح اگر اس طرح صاف صاف لکھ دیں گے کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی ولادت لکھی، ان لوگوں نے ان کی وفات یا ان کی شہادت نہیں لکھی، ورنہ اہل بیت اطہار کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، خود علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، سادات کی تاریخ لکھی ہے، بنو ہاشم کی تاریخ لکھی ہے، اہل بیت کی تاریخ لکھی ہے، ان کی سیرت، سوانح، ولادت، شہادت، ہجرت، ساری چیزیں ہر مسلک کے لوگوں نے لکھی، جس طرح شیعوں نے لکھی ہے اس طرح دوسرے لوگوں نے بھی لکھی، تو ان کتابوں کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں. لیکن جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی ولادت لکھی ہے، انہوں نے نہ شہادت لکھی ہے نہ وفات لکھی ہے. یہ خود ایک حیرانی کی بات ہے نا. اچھا، اب جناب اعتراض یہ ہے کہ آپ طول عمر ثابت کریں، تو طول عمر پہ اتنی ٹینشن کیوں ہے مسلمانوں کو؟ نوح علیہ السلام کی طول عمر پہ کوئی اعتراض ہے؟ 2500 سال ان کی عمر تھی. عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں, تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تشریف لائیں گے. انکار کر دے تو لوگ اس کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. قادیانیوں نے انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے, ان کا خیال ہے مر گئے ہیں وہ, یہ قبر بھی دریافت کر لی انہوں نے, جو قادیانی دین سے خارج ہو گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بھی منکر ہو گئے وہ, ویسے تو ختم نبوت کے منکر ہیں ہی. خضر علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا ایمان ہے یا نہیں؟ اچھا یہ تو سب میں اچھے اچھے نام لے رہا ہوں, شیطان مردود کے طول عمر پہ ایمان ہے یا نہیں ہے تمام مسلمانوں کا کہ شیطان زندہ ہے؟ دیکھیے نا شیطان تو زندہ ہے, اس پہ کسی کو شک ہے؟ اس پہ پکا ایمان ہے. تو جو خدا شیطان کو طول عمر دے سکتا ہے, جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو دے سکتا ہے, خضر علیہ السلام کو دے سکتا ہے, وہ اپنی آخری حجت کو طول عمر نہیں دے سکتا. یہ کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں. یعنی یہ اعتراض کرنا تو پھر خدا پہ اعتراض ہے, یہ تو خدا پہ اعتراض ہے. تو خدا جس چیز کو چاہے بچا سکتا ہے. ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے یہ. اس میں ایک نبی کا تذکرہ ہے, قرآن میں ان کا نام نہیں ہے. یہ نام نہیں والی پالیسی اللہ میاں کی کافی چل رہی ہے, بہت سے مقامات پہ پورا پورا واقعہ ہے اور نام نہیں ہے. مرحوم غلام مرتضیٰ ملک کافی اچھی تقریریں کیا کرتے تھے, تو ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی, جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. جانتے ہیں آپ لوگ؟ لوگوں نے کہا زلیخا زلیخا, انہوں نے کہا قرآن نے کہا زلیخا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے, میں خدا چاہتا تو نام لکھ دیتا, لیکن خدا نے نہیں لکھا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس چیز کو ملہ ضرور بتاتا ہے. بھائی اللہ نہیں بتانا چاہ رہا, اللہ نے کہا ایک عورت نے یہ کیا, اب پوری امت کو بتایا اس کا نام یہ تھا. تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں پرانے کریم میں نام نہیں ہے اس میں. اب اسی آیت میں اوکل لذی مر علی قریہ, یا وہ جو ایک قریہ سے گزر رہا تھا, کون تھا وہ؟ اب تفاسیر میں جا کے دیکھیں تو زیادہ تر لکھا ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام, کچھ اور نام بھی لکھے ہوئے تفسیر نمونہ میں, ایک اور نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تر عزیر علیہ السلام. اچھا ہمیں اس سے کیا ہے, عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہو یا کسی اور کا ہو, اصل تو جو بات اس کے آیت کے اندر کی گئی ہے, جو ہدایت ہے وہ اہم ہے نا. قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر تاریخ کے واقعات تاریخ کے میتھڈ سے آئیں. تاریخ کی کتاب کا پیٹرن اور ہوتا ہے. قرآن کریم میں جو تاریخ کے واقعات آئے ہیں وہ ریفرنس کے طور پر آئے ہیں, ہسٹری کے طور پہ نہیں آئے ہیں. ورنہ ہسٹری کی کتاب کا پیٹرن اور ہوتا ہے, اس میں نیم, پلیس, ڈیٹ, یہ سب چیزیں اہم ہوتی ہیں. قرآن میں کوئی ڈیٹ ہے کسی واقعے کی؟ نہیں ہے. تو قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفی آف ہسٹری بیان کرتا ہے قرآن, ٹھیک ہے, ہسٹری نہیں بیان کرتا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کی 35 آیتوں کے اندر ہیں, صورتوں میں ہیں. 35 مختلف صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. کیوں؟ ایک سورہ آ جاتا ہے سورہ موسیٰ, اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے سارے واقعات آ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات 25 مختلف صورتوں میں, اور ایک سورہ بھی ہے سورہ ابراہیم. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات صرف سورہ ابراہیم میں؟ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتے ہیں, 25 صورتوں میں چلے جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا انداز کیا ہے. یہ خود ایک موضوع ہے کہ قرآن فہمی کے لیے آپ کو جب تک قرآن کا انداز تبلیغ, انداز تخاطب نہیں سمجھ میں آئے گا, اس وقت تک صحیح ہدایت ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو انداز ہے قرآن کا. او کل لذی مر علی قریہ, یا وہ شخص جو ایک قریہ سے گزر رہا تھا, وہ یا خاویۃ علی عروشہا, اور وہ قریے کا عالم یہ تھا کہ اس کی دیواریں چھت پہ گری ہوئی تھیں۔ اچھا، اب تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات روایتوں میں ہیں، تفصیلات تفاسیر میں ہیں کہ اللہ کے نبی تھے عزیر علیہ السلام، غالباً وہ گزر رہے تھے ایک علاقے سے، وہاں عذاب آیا ہوا تھا خدا کا اور مکان کی چھتیں گری ہوئی تھیں، لوگ نیچے دبے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے کچھ، اور کیفیت یہ تھی۔ تو اب وہاں پر کھڑے ہوئے حضرت عزیر نے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ خدا ان تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ خیال آیا ان کو کہ اتنے سارے لوگ عذاب سے مر گئے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور شاید بعض لاشوں کو حیوانات کھا بھی رہے تھے، درندے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خدا ان تمام انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ خیال ان کے ذہن میں آنا تھا کہ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خدا نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے موت۔ ایک موضوع ہے ہمارا جو بعد میں آئے گا کبھی، رجعت، کہ امام زمانہ کے حکم میں کچھ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے دوبارہ انسان زندہ ہو جائے؟ قرآن میں ایسے کئی واقعات ہیں، صرف سورہ بقرہ میں 4 ایسے واقعات ہیں جن میں انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے ہی اسی لیے کہ اس کے اندر گائے والا واقعہ ہے، بقرہ نہیں گائے، گائے والا واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص کا قتل ہوا، پھر حکم ہوا گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ اس مقتول کو، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، پھر دوبارہ مر گیا۔ یعنی قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ اسی طرح کا ہے، خدا نے اللہ نے اس اپنے نبی کو جو بھی صاحب تھے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ لکھا ہوا فأماته اللہ 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، اور پھر دوبارہ زندہ کیا، 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبستہ، خدا نے کہا کب تک پڑے رہے، کب تک مرے ہوئے رہے؟ قال لبستہ یوماً او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا شاید ایک دن سے بھی کم۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر موت والی کیفیت طاری ہوئی تو اس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہوا تھا، اور جب دوبارہ خدا نے زندہ کیا تو سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابھی صبح سے شام ہی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا شاید اس سے بھی کم۔ قال بل لبستہ 100 عام، خدا نے کہا تم تو 100 سال تک حالت موت میں رہے، 100 ایئرز۔ اس کے بعد خدا نے کہا کہ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، جو کھانا اور پانی اپنے ساتھ لے کے چلے تھے، خدا نے کہا اس کی طرف دیکھو۔ اور اس کھانے اور پانی کے لیے ایک لفظ آیا قرآن کریم میں، لم یتسنا۔ لم یتسنا کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور واقعات، حوادی سے زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوئے، اور کھانا اور پانی اسی طرح تر و تازہ رہا، صحیح و سالم رہا جس طرح وہ لے کے چلے تھے۔ اب دنیا میں ایسا کون سا فریج ہے جس کے اندر 100 سال تک کھانا صحیح رہے؟ بقرعید کا گوشت کتنے عرصے آپ روک کے رکھ سکتے ہیں؟ بکرے کی ران 1 مہینہ رکھ لیں گے، 2 مہینے رکھ لیں گے، 100 سال تک نہیں رکھ سکتے نا۔ 100 سال تک اوپن اسپیس میں کھانا اور پانی صحیح سالم پڑا رہا، لم یتسنا، یعنی اس پر حالات و واقعات اثر انداز نہیں ہوئے۔ کیوں؟ خدا نے نہیں چاہا، خدا نے بچانا چاہا، خدا نے بچانا چاہا۔ تو خدا جب کھانا اور پانی کو بچا سکتا ہے، اپنی حجت کو نہیں بچا سکتا؟ اس میں کیا رکاوٹ، اس میں کیا رکاوٹ؟ آیت اللہ وحید خراسانی کے کچھ لیکچرز ہیں امام زمانہ پہ، ان کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اس پہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ، تو اس کا ایک معنی تو وہی ہے عام معنی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ وہ ہر شے کے امام ہیں. انسان, حیوان, چرند, پرند, سورج, چاند, ستارے, ہر شے کے امام ہیں, یہاں تک کہ زمانے کے بھی امام ہیں. زمانہ بھی ایک مخلوق خدا ہے, زمانے کی بھی امام ہیں. اور جو زمانے کا امام ہوتا ہے, زمانہ اس کے اوپر اس کی مرضی کے برخلاف اثر انداز نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہم مرتے کیوں ہیں, ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں, ہم کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حوادث سے زمانہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا, حوادث سے زمانہ اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی مر جاتا ہے. اگر کسی پر حوادث سے زمانہ اثر انداز نہ ہو, نہیں مرے گا, وہ بوڑھا نہیں ہوگا. یہاں ایک بحث بھی ہے جو ہم نہیں کر رہے کہ کیا واقعی خدا نے مقرر کر دیا ہر شخص کے لیے کہ اتنے سال میں وہ مر جائے گا؟ ایسا نہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایوریج انسان کی عمر اتنی ہوتی ہے, یہ آپ کا ڈیٹا ہے, یہ آپ کی اسٹیٹسٹکس ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں آپ کی ایوریج لائف کتنی ہے؟ جی 58 ایئرس 60 ایئرس. تو کیا ہر 60 ایئرس کا انسان مر جاتا ہے پاکستان میں؟ نہیں, مرتا نہیں. یہ تو جو ایوریج ڈیٹا ہے آپ کا, جو آپ کی اسٹیٹسٹکس ہے, وہ ہے. پاکستان میں اتنا ہے, امریکہ میں اتنا ہے, چائنا میں اتنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمر میں جا کے انسان مر جائے گا. تو وہ جو حجت خدا ہے, اس کے اوپر اگر حالات زمانہ اثر انداز نہ ہو تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. زمانہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور سنیے, وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ, پھر خدا نے کہا اچھا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس گدھے میں بیٹھ کر وہ آئے تھے. اب گدھے کے ساتھ کیا ہوا یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں, لیکن یہ آگے کے جملے سے واضح ہے, گدھے کے ساتھ وہی ہوا جو ہر گدھے کے ساتھ ہوتا ہے. گدھا مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے پھر. تو اس گدھے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. پھر خدا نے کہا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاس, اب میں دیکھو تمہیں دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے نشانی قرار دوں گا. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو اس گدھے کی جو ہڈیاں ہیں نا, یہ کس طرح آپس میں جڑتی ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا, پھر اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, اور جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی اس نبی کے سامنے, تو قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, انہوں نے کہا اب میں سمجھ گیا, واقعی خدا ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ کسی مسلک, کسی مکتب پر اعتراض نہیں ہے, وہ خدا پر اعتراضات ہو جاتے ہیں. خدا پہ اعتراض ہو جائے گا اگر کوئی یہ کہے کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے. تو ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اس آیت سے ایک نتیجہ اور بھی نکالا جاتا ہے, مختصراً وہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے, کہ دیکھیں 100 سال تک ایک نبی اور ایک گدھا ساتھ ساتھ پڑے رہے. 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا تو نبی نبی رہا, گدھا گدھا رہا. تو برابر میں پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کیا نہیں ہوتا ہے فائدہ؟ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی اہلیت چاہیے, یعنی جس چیز کو خدا بچانا چاہے گا وہ بچ جائے گی, جس کو خدا نہیں بچانا چاہے گا وہ نہیں بچے گی. ویری سمپل. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. بس صحیح, روک دیتے ہیں باقی بات کل, اور جو اعتراضات ہیں مزید کچھ. کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ فقط شیعوں کا تصور ہے یا شیعوں نے ایسی بنا لیا ہے, تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ اس بارے میں اتفاق ہے عالم اسلام میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ باتیں, وہ امور جن میں شیعوں کے نظریات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, ان کے اندر بھی شیعوں کے پاس الحمدللہ ایسی مناسب دلیلیں موجود ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. اور بعض اعتراضات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ہم پر نہیں ہیں, کو تو خدا پہ اعتراض ہے, یہ بات تو آپ خدا سے کہہ رہے ہیں. تو خدا بند عالم اگر اپنی حجت کو بچانا چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو خدا کی حکمت یہ کہ چونکہ جو الہی نمائندے آئے, انبیاء کی صورت میں آئے, بعد ازاں ائمہ طاہرین کی صورت میں آئے, یہ سب کیا ہیں؟ ہادیان برحق ہیں, حجت خدا ہیں. کس لیے آئے؟ امت کی ہدایت کے لیے آئے. امت نے کیا کیا؟ امت نے تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا کہ امت نے ان کا ساتھ دیا, ان کا استقبال کیا, ہوا لیکن کم ہوا. امت نے زیادہ تر کیا کیا؟ قرآن کریم میں دیکھیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, امت نے ان کی تکذیب کی, جھٹلایا. خدا کا نمائندہ آ کے ان کو معجزہ دکھا رہا ہے, امت کہہ رہی ہے جادو ہے. امت نے ان کو یہ سلا دی. اسی طرح پیغمبر اکرم کے بعد آئمہ طاہرین آئے, امت نے کیا سلوک کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی خدا نے 12 امام کیوں مقرر کی؟ امامت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا, 12 امام بھی شہید ہو جاتے, 13 آ جاتے, 14 آ جاتے, 10 آ جاتے ہیں, 100 آ جاتے. نہیں, خدا نے یہ چاہا کہ اس امت کو اب آزمائے. بچوں کا سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہتا ہوں, دوہرا دوں یہاں. ایک بجلی کے کھمبے میں اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی, محلے کے بچوں نے پتھر مار کے توڑ دیا. ایک لائٹ اور لگا دی گئی کچھ دنوں کے بعد, کچھ دنوں بعد پھر کسی نے پتھر مارا, پھر توڑ دیا, پھر لائٹ لگی, پھر توڑ دیا. اب بار بار بچوں نے توڑا تو بالآخر ایسا ہوا کہ بجلی کے ادارے نے کیا کیا, مزید لائٹ لگائی نہیں. اب محلے کے لوگ مل کر گئے اس دفتر میں, انہوں نے کہا بھائی آپ ہر جگہ آپ لوگ اسٹریٹ لائٹ لگا رہے ہیں, کچھ یہاں پہ بھی لگائیں سامنے ہمارے یہاں. انہوں نے کہا نہیں, یہاں لائٹ نہیں لگے گی. کیوں, ہمارا کیا قصور ہے؟ کہا بھائی دیکھیں, آپ کے محلے کے بچے ایسے ہیں نا کہ لائٹ لگاتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں, اب پھر ہم لائٹ لگائیں گے پھر توڑ دیں گے آپ, اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ راستہ نکالیں. انہوں نے کہا دیکھیں, طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ اب آپ اس لائٹ کو نہیں توڑنے دیں گے پھر ہم لگائیں گے, جب آپ یقین دلائیں گے کہ اب نہیں توڑیں گے ہم, آپ کے مطالبے پر, آپ کے ڈیمانڈ پر, اس وقت یہ لائٹ لگے گی جب آپ خود آگے بڑھ کے اس کی حفاظت کریں گے. خدا نے ایک امام کو بھیجا, امت نے قتل کر دیا, دوسرے کو بھیجا قتل کر دیا, تیسرے کو بھیجا قتل کر دیا, کسی کو تلوار سے, کسی کو زہر سے, کسی کو قید خانے میں ڈال دیا. اب خدا نے اپنی آخری حجت کو روک لیا. خدا نے کہا اس کو اس وقت بھیجوں گا جب یہ امت اس کی نصرت کے لیے آمادہ ہوگی, امت خود تیار ہوگی کہ اب ہم ساتھ دیں گے. یہ بہت ہو گیا کہ لوگوں نے علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے امام حسن کا ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. یہی تو ہوا تاریخ میں, اور کیا ہوا؟ اس کے بعد والے ائمہ کو بھی لوگ کہتے تھے کہ مولا آپ کب قائم کریں گے آپ؟ تو اب یہ حجت خدا اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت ان کی نصرت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو. اور اس کا مشاہدہ خدا خود کر رہا ہے, اس کا مشاہدہ خدا کر رہا ہے, یعنی خدا دیکھ رہا ہے کہ اس امت میں, اس روئے زمین میں میرے اس نمائندے کا ساتھ دینے والے پورے ہیں یا نہیں. خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے, اتنے سال گزر گئے. نہیں, یہ تو اپنے آپ سے پوچھیں نا, اتنے سال کیوں گزر گئے؟ ہم امام سے شکایت کرتے ہیں. ایک بچہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا, پیرنٹس نے ٹیچر سے کہا کہ پلیز ایک دفعہ اور ٹیسٹ لے لیں اس کا. ٹیچر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بچے سے کہیں کہ اسی لیسن کو یاد کر لے, جس دن پکا یاد ہو جائے اس دن آ کے مجھ سے کہے, میں ٹیسٹ لے لوں گا. اچھا, اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا, دو مہینے گزر گئے, چھ مہینے گزر گئے. ایک دن پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی تو پیرنٹس نے ٹیچر سے کہا کہ سر آپ نے کہا تھا اس بچے کو آپ ٹیسٹ لیں گے, آپ نے لیا ہی نہیں, چھ مہینے گزر گئے. ٹیچر نے کہا اچھا 6 مہینے گزر گئے، تو یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں 6 مہینے کیوں گزر گئے، یہ تو آپ اس سے پوچھیں، میں نے تو یہ کہا تھا نا جس دن تمہیں یاد ہو جائے بتا دینا میں ٹیسٹ لے لوں گا، تو یہ 6 مہینے گزر گئے اس کا سوال آپ مجھ سے نہ کریں تو اس سے کریں۔ یہ جو ہم امام سے فریاد کرتے ہیں نا کہ مولا 1000 سال گزر گئے، 1100 سال گزر گئے، کچھ لوگ کیلنڈر چلا رہے ہیں، کچھ لوگ کاؤنٹر چلا رہے ہیں، تو یہ امام سے نہ کہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ 1000 سال کیوں گزر گئے اور اب تک امام کے ناصرین کیوں تیار نہیں ہوئے، ان کے ناصرین تیار ہو جائیں گے وہ تشریف لے آئیں گے، یہ ہے نا بات خدا کی طرف سے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو سکے، ہم ابھی تک آمادہ کیوں نہیں ہو سکے۔ امت نے یہ کیا، یعنی اگر ہم آمادہ نہیں ہیں، اگر معاشرہ آمادہ نہیں ہے، اگر دنیا آمادہ نہیں ہے، اور وہ تشریف لے آئیں اور معاذ اللہ ان کے ساتھ وہی ہو جو اس سے پہلے 11 اماموں کے ساتھ ہو، یہ چاہتے ہیں ہم، تو ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت ہو چکا۔ تو اس امت نے جس طرح ائمہ طاہرین کا ساتھ دیا، یہ آپ کے سامنے، کیوں سید الشہداء کو قیام کرنا پڑا، کیوں نکلنا پڑا، مدینے سے بہت محبت تھی حسین کو، آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی، آپ کا بچپنا مدینے میں گزرا، مدینے کے گلی کوچوں میں آپ کی یادیں وہ، انہیں گلیوں میں پیغمبر آپ کو اپنی آغوش میں لے کے پھرتے تھے، کاندھے پہ بٹھاتے تھے اسی شہر مدینہ میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا حسین کے لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، شہر مدینہ کو چھوڑنا پڑا، نانا کے مزار کو چھوڑنا پڑا، ماں کی قبر کو چھوڑنا پڑا، بھائی کی قبر کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا امت کی خاطر، کہ اس امت کو ہدایت دینا خدا کی جانب سے فریضہ ہے۔ آگے نکل کے مدینے سے مکہ آ گئے، کوفے والوں نے دعوت دی، علم امامت سے تو جانتے تھے نا کہ کوفے والے کیا کریں گے، لیکن اتنے خطوط آئے کہ حجت تمام ہو گئی، جب حجت تمام ہو گئی امام نے اقدام کیا۔ اگر حسین نہ نکلتے کل یہی کوفے کے لوگ کہتے خدا کی بارگاہ میں کہ بارئلہ ہم نے تو دعوت دی تیرے حجت کو، وہ خود ہی تشریف نہیں لائے، وہ آتے تو ہم یہ کرتے۔ اتمام حجت، امام پر جب حجت تمام ہو جائے امام کو اقدام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ علم امامت سے جانتے ہوں کہ یہ ہونے والا ہے۔ گئے آپ نکل کے، کیا کیا امت نے، امت تو بے حسی کا شکار تھی، امت بے حسی کا شکار تھی۔ تو حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں دیں تاکہ عمر خواب غفلت سے بیدار ہو۔ جب ایک انسان بے ہوش ہو جائے تو اس کو پانی کا چھٹا دیتے ہیں، پوری امت بے ہوش ہو جائے تو اس کو خون کی چھٹیں چاہیے، اور عالم اسلام میں کوئی خون کی چھٹیں دینے والا تھا نہیں، کون آئے گا اپنی اولاد کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنا پرکل سرمایہ لے کر کیوں آئے گا، کسی کو کیا تکلیف ہے، کسی کو کیا درد ہے، دیکھیں درد اور تکلیف اسی کی ہوگی جس کی اپنے گھر کی چیز ہوگی۔ حسین سمجھتے تھے انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، ہم اہل بیت النبوہ، ہم ہیں معدن رسالت، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہی ہمارے گھر میں اتری ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس کائنات میں ہر چیز کا آغاز خدا ہم سے کرتا ہے، اختتام ہم پہ کرتا ہے، انہی کو تکلیف ہوگی نا، اور کس کو ہوگی۔ جب کبھی قربانی کی ضرورت پیش آئی اسلام کو، کون آگے آیا، کس نے خون پیش کیا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر کے اور چچا بھی تھے، پیغمبر کے اور چچا بھی تھے، حضرت عباس بھی پیغمبر کے چچا تھے، بڑے معزز تھے، ہر دور میں انہوں نے اپنے اس اسٹیٹس کو انجوائے بھی کیا۔ جب قربانی کا وقت آیا کون نکلا، آل ابو طالب، قربانی کا وقت آیا کربلا کے میدان میں کون ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہی ہے نا، جب قربانی کا وقت آیا آل ابو طالب میدان میں آئے، وہ قربانی انہوں نے دی. چند جملے سید سجاد کے لیے، وہ امام کے جن کی امامت کا آغاز کس حال میں ہو. دیکھیں ہر امام نے جہاد کیا، ہر امام نے. کبھی جہاد تلوار سے ہوتا ہے، کبھی جہاد زبان سے ہوتا ہے. سب سے بڑا جہاد اللہ کے رسول نے فرمایا، اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، سب سے بڑا جہاد ہی. اور یہ جہاد سید سجاد نے کیا. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ایک مرتبہ بیٹے کو بیدار کیا، ہوش میں آئے، اپنے بابا کو دیکھا، سر سے پاؤں تک خون میں بھرا ہوا پائے، ایک دم پوچھا، آئینہ آئینہ امی العباس، سچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. کئی نام لیے. اس کے بعد حسین کہتے ہیں، بیٹا یوں سمجھ لو کہ مردوں میں اب کوئی نہیں بچا، بس میں رہ گیا ہوں اور تم رہ گئے ہو، اور میں بھی اب رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، اسرار امامت کی منتقلی کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں مقتل کی طرف. ایک مرتبہ سید سجاد اسر کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے ہیں. حسین کہتے ہیں، بیٹا کہاں چلے؟ کہا بابا آپ کی رخصت کے لیے جانا چاہتا ہوں. حسین کہتے ہیں، نہیں بیٹا، تمہارا جہاد اس سے کہیں بڑا ہے، تمہیں تو اس لٹے ہوئے کاروان کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور بارہ مدینہ تک لے کر جانا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب یہ کاروان چلا، سید سجاد کی آزمائش شروع ہو گئی. گنجے شہیدا سے جب گزرنے لگے، جب بابا کے بے گور و کفن لاشے پر نگاہ پڑی، چہرہ سفید پڑنے لگا. ایک مرتبہ جب جناب زینب نے دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا لیا. کہا پھوپھی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں سوچتا ہوں جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو، کیا اس کے باپ کا لاشا یوں ہی پڑا رہے گا؟ سید سجاد اس منظر کو بھول نہ سکے. جب کبھی کسی نے پوچھا کہ مولا کب تک روتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے، فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے ایک یعقوب تھے جن کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. قرآن کریم کہتا ہے اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے 18 یوسف کو بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑا ہوا دیکھا، میں کیوں نہ روؤں؟ کبھی بازار سے گزرتے قصاب جانوروں کے اوپر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، کبھی کسی کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا، آگے بڑھ کے پوچھا بھائی تو نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی کسی حیوان کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. سید سجاد ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کرتے، بابا جان یہ مسلمان ہیں جو حیوان کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن ذبح کر دی؟
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں نے عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بارہ اللہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوششیں ہونے طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کی ماں علیہ السلام کے انصار روانے سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.